الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. روشنی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے پایا عنایات اور اس کی مہربانیوں کے نتیجے میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے. رمضان کی آمد سے بہت پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عافیت کے ساتھ رمضان کے نصیب ہونے کی دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے. رجب میں ہی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب میں اور شعبان میں عافیت عطا فرما اور خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچا. اور رمضان کا مہینہ جب بالکل قریب آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان الفاظ میں بدل جاتی تھی: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی اور اطمینان اور عافیت بخش، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور رمضان کو ایسا بنا کہ جس میں کیے گئے میرے اعمال تیرے حضور میں قبول ہوں، منظور ہوں. ان تمام دعاؤں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات رمضان کے مہینے کو بہت اہمیت اور قدر و منزلت دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ خاص عنایت اور مہربانی کی ہے کہ اس کی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، گناہوں، غلطیوں کے ازالے کا خود اللہ اپنی کریمی سے انتظام کر دیتے ہیں. رمضان بھی اسی انتظام کا ایک مظہر ہے، ایک جھلک ہے. عربی گرامر میں رمضان کے روح، لفظ رمضان کا روح رمضن اور رمضا دو بیان کیے گئے. رمضن کے معنی ہیں بہت جلا دینے والی گرمی، شدید گرمی اور جلا دینے والی گرمی، ایسی جو چیزوں کو جلا کے رکھ دے. رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آتا ہے تو مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمضان کے معنی ہیں موسم خزاں گزرنے کے بعد موسم بہار کی پہلی بھرپور بارش, جو خزاں کے موسم میں زمین کے چہرے پر پھیلے ہوئے خس و خاشاک اور پتوں کو بہا کے لے جاتی ہے. جب برستی ہے موسم بہار کی پہلی بھرپور بارش جب برستی ہے تو خزاں کے اثرات زمین سے دور کرتی اور زمین کے چہرے کو صاف کر دیتی ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی جب آتا ہے تو مومن کے دامن پر موجود گناہوں کی گرد کو بالکل صاف کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس شخص کو بڑا محروم قرار دیا جو اس مہینے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فلم مرتقا درجتن قال آمین, ممبر پر جب پہلا قدم مبارک رکھا تو آمین کہا, فلم مرتقا درجت ثانیت قال آمین, دوسرے سٹیپ پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا, تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ مکمل ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لقد سمعنا منک الیوم شیئا ما کنا نسمعہ, آج ہم نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی اختیار نہیں کیا. آپ منبر پر جو ہی قدم مبارک رکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتانی جبریل, میرے پاس جبریل آئے جب میں منبر کی طرف بڑھ رہا تھا اور قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس تھے. پہلے سٹیپ پر میں نے جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا, بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, بڑا محروم القسمت ہے وہ انسان رحمت ربانی سے دور ہوا, رحمت ربانی سے محروم رہا اور دور ہوا وہ انسان اور وہ مومن کہ جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور وہ اس میں برسنے والی پروردگار کی رحمتوں کی بارش سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. فلم یغفر لہ, تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں کہ ذرا اس بات پر توجہ دیجئے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی تجدید کا مہینہ ہے, تزکیہ کے حصول کا مہینہ ہے, رضاء الہی کے حصول کا مہینہ ہے, اور یہ ذاتی اور اجتماعی اصلاح و تربیت کا مہینہ ہے, اور مسلم معاشرے میں نیکی کے ماحول میں تازگی لانے اور مسلم ثقافت کے احیاء کا مہینہ ہے. لیکن ہاں یہ غور طلب بات یہ ہے کہ زندگی کی کئی بہاریں ہم میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں, سفید بال جھلک رہے ہیں جن لوگوں کے سر میں یا داڑھی مبارک میں, وہ زیادہ وقت گزار چکے ہیں اور کم وقت رہ گیا ہے. رمضان ہر سال آتا ہے, یہ کیسا ریفریشر کورس ہے کہ جو ہی یہ گزرتا ہے اس مہینے میں حاصل کی گئی تربیت جو اس مہینے میں مسلسل ہم حاصل کرتے ہیں رمضان کے گزرتے ہی وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات بہرحال غور طلب ہے، اس لیے پچھلی بات کو دہرانے کی بجائے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم یہ طے کریں کہ اس دفعہ رمضان تبدیلی کا رمضان ہو، چونکہ رمضان بنیادی طور پر تبدیلی لانے کا ایک سالانہ ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، لوگوں کے مزاج میں، لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کے سوچ کے انداز میں اور لوگوں کے برتاؤ میں ایک تبدیلی مقصود ہے اس مہینے سے. اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلے تو یہ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے عروج پر اور پورے موج میں ہوگی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اور یہ بھی دو جگہ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے طے کر رکھا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھنا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے رحمت کو اپنے لیے طے کر رکھا ہے. لیکن خاص طور پر رحمت ربانی رمضان کے مہینے میں پورے عروج پر ہو، لہذا ایک تو ہم یہ طے کریں کہ رمضان کی برکات سے پورے طور پر مستفید ہونے کے لیے اپنے برتن کو صاف کر لیں اور سیدھا کر لیں. اور برتن صاف ہوگا توبہ سے، استغفار سے. جو گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور جھولی پھیلا کے عرض کریں کہ میرے اللہ، جو کچھ ہو گیا ہے ہو گیا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، تو پچھلی معاف فرما اور آئندہ مجھے استقامت عطا فرما کہ میں تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں. یہ عہد دیکھیے، غور کیجئے، عہد ٹوٹے، بار بار ٹوٹے، سو بار گر توبہ شکستی باز آ، اگر تیری توبہ سو مرتبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی پلٹ کر آ جا، اس لیے کہ میرے در پہ نا امیدی کا کوئی تصور نہیں. یہاں تو جب بھی آئے گا ہم تیرے دامن کو دھو دیں. کبھی کسی نے دھوبی کے پاس کپڑے بھیجنے سے کبھی یہ کہہ کر انکار کیا ہے کہ یار ہر مرتبہ کپڑے میلے بھیج دیتے ہیں، کیا کہتا ہوگا، ہر مرتبہ کپڑے میلے آ جاتے ہیں. بھئی جب بھی کپڑا میلا ہوتا ہے دھلنے والے کے پاس جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دھو کے صاف کر کے بھیجتا ہے. میرا پروردگار بھی بڑا کریم ہے، نبے عبادی، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں. ان کو بتا دیجئے کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کے برابر بھی ان کے گناہ ہوں، اور اس سارے خلا کو یہ اپنے گناہوں سے بھر دیں پھر بھی میری چوکھٹ پر آ جائیں تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، لا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس لیے دیکھیں دودھ والے سے دودھ لینا ہو تو وہ اگر دودھ والا ہی برتن ہم ویسے کا ویسے لے جائیں تو وہ کہے گا بھائی صاحب برتن تو صاف کر کے لائیں. پلیٹ میں سالن ڈالنا ہو تو جس سے ڈلوانا چاہ رہے ہیں وہ کہے گا برتن تو صاف کیجئے. رحمت ربانی پورے جوش میں ہے, سب سے پہلے ہم اپنے برتن کو صاف کر لیں اور سیدھا کر لیں, یعنی پروردگار کی طرف رجوع کر لیں اور اس سے رحمت کے امیدوار ہو جائیں. کیونکہ برتن بارش بے شک برستی رہے رات سے لے کے صبح تک, لیکن اگر برتن سیدھا نہ ہو تو اس میں پانی نہیں پڑے گا, نہیں پڑے گا. سورج سارا دن چمکتا رہے, آپ آئینے پر اگر سیاہی مل لیں تو ریفلیکشن کبھی نہیں ہوگی. آئینہ اگر صاف ہوگا سورج کے سامنے کریں, ضرور سورج کی شعائیں اپنے اندر عکس کرے گا اور پھر پلٹ کر انہیں منعکس کرے گا. اسی طرح برتن خدا را اپنا سیدھا کر لیجئے, اور وہ یہ کہ اے پروردگار اب ہم تیری طرف متوجہ ہیں, تیری رحمت کی طرف متوجہ ہیں. تیری رحمت تو ہماری طرف متوجہ ہے ہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. بس اس کے کرم کی طرف مائل ہو جائیے, اس لیے کہ اس کا کرم یوں کہہ لیجئے کہ میرے اور آپ کے دروازے پا کے دستک دے رہا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له, اے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں. الا من مسترزق فارزق له, ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کی جھولیاں بھر دوں. الا من مبتلا فاعافی, ہے کوئی کسی کرب اور تکلیف میں مبتلا جس کو میں عافیت بخش دوں. میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنا برتن سیدھا کروں. دوسری بات, یہ برتن سیدھا کرنا خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے ہو. چونکہ مومن کا بنیادی مقصد حیات, مقصد زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے, اور اس کی رضا کا اظہار, مکمل اظہار جنت کی صورت میں ہوگا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, اس لیے نیت کو ٹٹولتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی تمام اعمال سے مقصود ہو. حضور نے فرمایا انما یبعثون علی نیاتہم, لوگ کل قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. لا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من خردل من ریا, اللہ تعالی دکھلاوے کے لیے کیے گئے عمل, جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھلاوا ہوگا, اللہ تعالی اس دکھلاوا اور ریاکاری ہوگی, اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے. پہلی, دوسری بات, اخلاص ہو اعمال میں. اور تیسری, میں آپ سے درخواست کروں کہ اس مہینے سے پورے طور پر مستفید ہونے کے لیے ہم یہ طے کریں کہ فرض روزے لازمن رکھیں گے, روزہ نہیں چھوڑیں گے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. ان اللہ عز و جل فرض صیام رمضان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالی نے رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, رمضان کا روزہ ترک نہیں کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من افطر یوم من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض, جو شخص کسی بیماری کے بغیر اور کسی شرعی رخصت اور اجازت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے ساری عمر قضا کرتا رہے اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا. وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کیونکہ رمضان میں تو فرض ادا کرے گا، باقی دنوں میں سارا سال بھی اگر روزہ رکھتا رہے، وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ساری زندگی رکھتا رہے، جو اجر اللہ نے رمضان کے روزے میں رکھا ہے وہ نہیں پا سکتا. اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیجیے، اپنی صحت کے لیے جو ہم نے بچاؤ کے خدا نخواستہ بہانے اگر کسی نے سوچ رکھے ہیں ان کو ذہن سے ہٹائیے اور نکالیے، اور ہم طے کریں کہ ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں خاص طور پر، ویسے تو ساری زندگی ہمارے لیے یہ لازم ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں. جب مسلسل رمضان کے مہینے میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ 11 مہینے بھی اس کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزار لیتا ہے اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینے میں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کریں کہ نماز فجر ہو یا نماز مغرب ہو، ظہر عصر مغرب عشاء سب باجماعت ادا کریں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا فریضتا فیہ کان کمن ادا 70 فریضتا فیما سوا، جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرض کے اجر کو 70 گنا بڑھا دے. اس فرض کا تعلق نماز کی ادائیگی سے ہو، اس فرض کا تعلق میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے ہو، اس فرض کا تعلق ہمسائے کی حقوق کی ادائیگی سے ہو، اس فرض کا تعلق حقوق العباد میں سے کسی حق کی ادائیگی سے ہو، جو اجر اللہ تعالیٰ عام دنوں میں ایک فرض کے ادا کرنے پر عطا فرماتے ہیں یہ اجر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں 70 گنا بڑھا دے. اور جو خیر کا عمل اس مہینے میں اللہ انسان بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو فرض کے برابر بنا دے. اور کوشش کریں کہ مسجد میں آ کے نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جامع مسجد میں جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو 500 گنا اجر کے لحاظ سے بڑھا دے. یہ طے کیجئے، مت پڑھیے اس چکر میں کہ 500 کو 70 سے ضرب دیں تو کتنا ہوتا ہے، جتنا گڑ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے ہاں بے اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، میں جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ میں چل کر رحمت کی طرف جا رہا ہوں، رحمت ربانی دوڑ کر تیری طرف آ رہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، قرآن اترنے کا آغاز ہوا ہے. آپ دیکھیں پورے سال میں رمضان، قرآن کریم سے تعلق آپ کا قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب عشاء اور فجر میں قرآن بلند پڑھنے کا امام کو حکم دیا ہے تاکہ وہ قرآن کے میسج کو مسلسل سارا سال آپ تک پہنچاتے رہیں، لیکن پورے اس قرآن کریم کے مضامین کو ایک دفعہ پورے طور پر آپ پر سے گزار دیا جائے اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ رکھا گیا. چونکہ تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تاکہ مضامین قرآن پورے طور پر آپ کے سامنے آ جائے. یہ تو میرا قصور ہے نا کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے اس کو ضرورت نہیں سمجھا ہے، میں نے جس چیز کو جس زبان کو ضرورت سمجھا ہے وہ جب بولی جا رہی ہوتی ہے تو مجھے اس پر پورا عبور ہوتا ہے اور میں پوری طرح سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ متکلم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، بولنے والا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو میں نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا ہے۔ قرآن کے مضامین کو دہرانے کا بہت عمدہ سسٹم ہے پورے رمضان میں۔ چلیے تراویح کی صورت میں بھی قرآن کریم میں شریک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، وسننت قیامہ، اور اس کی راتوں کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت چھوڑا ہے۔ اب اس ٹیکنیکل بحث میں نہ جائیے کہ جناب سنت کا اجر کم ہوتا ہے اور فرض کا زیادہ ہوتا ہے، آپ اجر پر جائیں۔ اجر جو اللہ کے حبیب نے روزے کا بیان کیا ہے 100% وہی اجر تراویح کا بیان کیا، حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ جو اجر اللہ کے حبیب نے روزے کا بیان فرمایا ہے وہی اجر تراویح کا بیان فرمایا ہے، تو ہمیں تو انعام پر جانا ہے، ہمیں تو اس پر جانا ہے کہ ہمیں مل کیا رہا ہے۔ ہمیں ٹیکنیکل بحث میں پڑھنے کی بجائے اس پر سوچنا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے ہمیں اس مہینے میں تراویح کی صورت میں اور رات کے قیام اللیل کی صورت میں مل کیا رہا ہے۔ جو روزے پر مل رہا ہے وہی سچی زبان نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تراویح پر بھی تمہیں مل رہا ہے، قیام اللیل پر بھی تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کیا ہی عمدہ بات ہے کہ قرآن کریم کو باترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ میں خود سوچوں کہ جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کیا میرے ایمان کے نور میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ رمضان میں کم از کم یعنی ختم قرآن 5-10 کرنے کی بجائے کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن کریم باترجمہ پڑھیں۔ آئیے اللہ کے گھر میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، پورا قرآن کریم ایک مرتبہ کم از کم پورے قرآن کریم کو کسی آسان ترجمے کے ساتھ۔ حضرت مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ بڑا آسان ترجمہ ہے، اردو سلیس ترجمہ ہے۔ جسٹس مولانا تقی عثمانی نے ایک ترجمہ لکھ دیا ہے، بڑا آسان ترجمہ ہے، آسان تراجم قرآن کریم کے، ان کو ایک مرتبہ پورے قرآن کریم سے گزر جائیے تاکہ قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ اور حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں۔ روزہ کہے گا پروردگار انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن اسے کھانے پینے خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کی شفاعت میں اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا اے پروردگار انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، یہ تیری رضا کے لیے مجھے پڑھتا رہا، مجھے بار بار پڑھتا رہا اور لطف لیتا رہا۔ مجھے خیر لطف کی بات کو ذرا غور سے، خدا کی قسم ذرا غور کرو اس پر۔ قرآن تورات انجیل زبور کی بات میں نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنی شان کے مطابق جس کے الفاظ کو اپنے نطق سے ادا کیا ہے. تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے. شاعر کا کلام اگر کوئی دہرا رہا ہو اور شاعر اپنے کانوں سے سن رہا ہو تو شاعر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا کلام دہرا رہا ہے. پروردگار کا کلام جو دہرا رہا ہوگا پروردگار اس پر کتنا خوش ہو. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ متوجہ اللہ اپنے بندے کی طرف اس وقت ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو. حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے گفتگو کرو تو نماز شروع کرو، نماز میں تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اور اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے اور کلام کرے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ تم سے کلام کر رہا ہے. اور دیکھو تراویح میں قرآن کریم جب آپ سنتے ہیں، 20 تراویح میں کتنے سجدے آتے ہیں؟ کیوں جی؟ 40. 20 تراویح میں کتنے سجدے آتے ہیں؟ 40. 40 یا 20؟ 20 ہیں جی، گنتی صحیح بتائیے. اچھا 20، چلیے 20. ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. تو 20 رکعتوں میں کتنے ہوئے؟ 40. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، سورہ اقرا کی بالکل آخری آیت ہے، اے میرے بندے سجدہ کر اور اقترب میرے اور قریب ہو جا. جب تو سجدہ کرتا ہے تو قرب ربانی کی انتہا پر ہوتا ہے، جب تو پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے تو گویا تو نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا. کبھی اس انداز سے لطف لے کے بھی نماز پڑھا کرو اور قرآن پڑھا کرو. یہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک بے توجہی سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کا لطف نہیں لے رہے. قرآن پڑھیے اور اس کو معمول بنائیے اور یہ سوچ کر پڑھیے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب. اسی طرح سحری ضرور کیجئے. راتیں چونکہ بہت چھوٹی ہیں، خدشہ ہے کہ لوگ سوئے رہیں اور نیت کر لیں روزے کی اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں. سحری ضرور کیجئے. حضور نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکت، اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی. حضور نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے. اور ایک جملہ تو بہت خوبصورت حضور نے فرمایا، حضور کی ہر بات خوبصورت ہے. حضور نے فرمایا السحور کلہ برکت، سحری ساری کی ساری برکت ہے. ولا تدعوه، خبردار سحری کو مت چھوڑنا، مت چھوڑنا. کیوں؟ بلکہ فرق ولو ان یجرع احدکم جرعت ماء، اگرچہ سحری کے وقت ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لو، ایک کپ چائے کا یا ایک کپ دودھ کا یا ایک کپ شربت کا ہی پی لینا تم، لیکن سحری نہ چھوڑنا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اس لیے کہ جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں. کون ہے محروم آدمی جو اس برکت سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ سحری کیجئے، چاہے کچھ ہی لیا جائے. اور جب سحری کے وقت اٹھیں تو پھر اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے وضو کر کے اس کے حضور میں کھڑے ہو جائیے، اور اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگیے کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له، اللہ کا رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کرنے والا یقیناً بخشا جاتا ہے، وسائل اللہ فیہ لیجاب، اور اس مہینے میں سوالی بن جانے والا یقیناً اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی افطاری خود بھی کریں اور دعاؤں میں مشغول رہیں افطاری سے پہلے۔ یہ میں تنبیہ کا لفظ نہیں کہتا، آپ کی عظمت اور آپ کے احترام میں میں درخواست کرتا ہوں کہ افطار سے پہلے، صرف افطاری کا ٹائم نوٹ کرنے کے لیے ہم ٹی وی پر بہت وقت ضائع کرتے ہیں، بےہودہ، ناپسندیدہ، غیر شرعی بہت سی صورتیں اور بہت سے احوال اس وقت ہمارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ اپنا وقت ضائع کرنے کا کے لمحات نہیں، وہ تو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ چھوڑے اس کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کب افطار ہو رہا ہے روزہ، آپ کو ضرورت نہیں اس تکلم میں پڑھنے کی، آپ اس وقت میں اور آپ سب اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، چونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں فوراً میرے سامنے آ جائے، قبول کا معنی یہ ہے کہ نامہ عمل میں یہ نیکیوں کے طور پر لکھی جا چکی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا مستقل عبادت ہے، اگر نہیں منظور ہوئی تو یقیناً اس کے ہاں بہتر ہے، ہو سکتا ہے میں پھول مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے گلدستہ دینا چاہتا ہوں۔ بچہ بعض دفعہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے لیکن باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں دیتا اسے دلا دیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ ساری دعائیں نامہ عمل میں نیکیوں کے طور پر شامل ہوں گی، تب بندہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ساری نیکیاں شمار ہوتی۔ اس لیے مانگنے والے بنے۔ اوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھے کیا خوبصورت دعا ہے، انبیاء کی دعائیں دعا کا سلیقہ بھی سکھا رہی ہیں۔ حضرت ایوب بیمار ہیں، کیا کہتے ہیں، رب انی مسنی الضر، اے پروردگار میں بڑے کرب میں ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑا مہربان ہے، لیکن سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں تیرا فقیر ہوں، تو مینو خیر پا دے، میں تیرا فقیر ہوں، تو مجھے خیر ڈال، میری جوری خیر سے بھر دے، وارستگی کے ساتھ جب میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ کی رحمت سے چمٹ کر اس سے مانگوں گا، کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ افطار خود بھی کریں، افطاریاں کرائیں، لیکن ایسی افطاریاں نہ کرائیں کہ جس سے نماز مغربی افطار ہو جائے۔ من فطر فیہ صائماً کان مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی کو افطاری کراتا ہے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، افطاری کرنے والا، ضروری نہیں کہ غریبوں کو کرائے، کسی کو بھی کرائے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، وعتق رقبتہ من النار، گردن جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اس افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک حیثیت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا گھونٹ لسی کا پلا دو، اس پر بھی یہ اجر ملے گا، ایک گھونٹ شربت کا پلا دو، اس پر بھی یہ اجر ملے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا، لا یزمع حتی یدخل الجنہ، کہ جنت میں داخلے تک بھر پیاس نہیں لگے. اپنے گھریلو ملازمین کے روزے افطار کرائیے، افطار پارٹیاں کرنے کی بجائے جن میں نام و نمود اور شہرت داخل ہو جاتی ہے، اور یہ ایلیمنٹ آنے کے بعد اجر سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے ملازمین، اپنے ماتحتوں، فیکٹری کے مزدوروں، دکان میں کام کرنے والے لیبر، جتنے لوگ آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ اپروچ وائز آسان ہے آپ کے لیے، ان کو افطاری کرا کے یہ اجر حاصل کی. اسی طرح ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھیں، من خففا عن مملوکہ فیہ، جو اس مہینے میں اپنے ملازمین کو ریلیکس آسانیاں مہیا کرتا ہے، آسانیاں ان کو آسانیاں دیتا ہے، غفر اللہ له، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، وآتقہ من النار، جہنم سے اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، وقت چونکہ جمعہ کا سمٹ رہا ہے، ایک جملہ میں آخر میں عرض کروں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، حالانکہ کھانا حلال ہے. ہم پینے سے رک جاتے ہیں، حالانکہ پانی پینا شرعاً حلال ہے. ہم ایک سیکچوئل تعلق جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال رکھا ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان کے مہینے میں رک جاتے ہیں، حلال سے رک جاتے ہیں لیکن حرام سے نہیں رکتے. حلال سے رک جاتے ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جائز کھانا جائز پینا حلال ہے، لیکن اللہ نے چونکہ روک دیا ہے اس لیے ہم رک گئے ہیں. اللہ تیرا حکم ہے، ہم رک گئے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں حرام سے نہیں رکتے. جھوٹ بولنا حرام ہے، روزے میں بول رہے ہیں. غیبت حرام ہے، روزے میں کر رہے ہیں. بد نظری حرام ہے، روزے کو بہلانے کے لیے مسلسل بد نظری کر رہے ہیں. حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنا حرام ہے، عین حالت رمضان میں روزے میں، اور اعتکاف کے دوران مسجد میں رشوت قبول کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑا ہے تو یہ تو ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ جب تو نے میری منشا کی خاطر حلال کو چھوڑ دیا ہے تو حرام کو چھوڑنا تو اس سے ہو رہا ہے. من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، والعمل بھی، اور جھوٹے رویوں اور کردار سے باز نہیں آتا، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، لہذا ہم یہ طے کریں کہ اے اللہ، ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے حلال چھوڑا ہے، حلال چھوڑا ہے، ہم تیری رضا اور خوشنودی کے لیے حرام کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم جھوٹ کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم غیبت کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم بد نظری کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم حرام ذرائع سے مال کے کمانے کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم حقوق میں ان تمام اعمال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں روزے کی حالت میں جو تو نے حرام قرار دیے ہیں، تاکہ آئندہ زندگی میں ہم حرام سے بچتے رہیں اور 11 مہینے اس کے مطابق گزاریں. اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف، حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی، حضور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے، واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، ساری رات جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے، تاکہ یہ گھڑیاں لمحات عبادت میں گزریں. 30 دن کا اگر رمضان ہے تو 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ مجھے اور آپ سب کو نصیب ہو رہے ہیں. اب ہم سوچیں اور طے کریں کہ ہم کتنے منٹ قیمتی بناتے ہیں اور کتنے گھنٹے قیمتی بناتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.